सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामेईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के एक शायर जनाब फरियाद आजर से हमारा मुकालमा।
मैं नए मफहूम नए ख्यालात को लाता हूँ और जब तक मैं शेर नहीं कहता कि जब तक मैं महसूस करता हूँ कि भाई ये कोई खास मवाद नहीं या नया ख्याल कोई नहीं, तो शेर आते हैं मेरे जहन में, तो मैं नोट जब ही करता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि अच्छा शेर, और जब एक शेर अच्छा हो जाता है तो फिर गजल भी धीरे 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 मुकम्मल हो जाती है। लेकिन वही शर्त होती है मेरी अपनी कि जब तक वो शेर पूरी गजल मयारी ना हो मैं उसको नोट नहीं करता कागज से और भूल जाता हूँ।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब शनावर इसहाक अपनी गजलें पेश करेंगे।
मैं चल पड़ा तो यार मेरे साथ चल पड़े, बरगो गुलो हजार मेरे साथ चल पड़े, उसे चहक रहे थे बदन की मुंडेर पर, होंठों के लालाजार मेरे साथ चल पड़े।
वाह वाह।
मैं गुनगुना रहा था सफर का कदीम गीत, आसूद गाने गार मेरे साथ चल पड़े।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 191 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करेंगे।
ये गालिब की उन गजलों में शामिल होती है जिनमें मजमून आफरीनी और दिक्कत ख्याल एक इंतहा पर है और उसका ताल्लुक उस काफी और रदीफ से है जो गालिब ने इस गजल में इस्तेमाल किया है। बयाबा मुझसे मिशगा मुझसे गरेजा मुझसे, अब जब लफ्ज़ मुझसे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कई मानी जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, मेरी वजह से या मुझसे अलग होके। कहते हैं हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायाँ मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे।
और आखिर में कृष्ण चंद्र का अफसाना पहला और तीसरा सुनाएंगे खालिद हमीद।
फिर माहीगीर औरत बीड़ी का धुआं निकालती हुई उठी और उसने मछली वाली टोकरी लोगों के सर पर दे मारी और चीखने चिल्लाने और घूंसे मारने लगी। एक घूंसा गलती से रमेश को भी लगा और उसे मालूम हुआ कि मछली बेचने वाली औरत का घूंसा कितना तगड़ा होता है। और फिर एक औरत आ गई, उसने भी बड़े अच्छे और रंगीन कपड़े पहन रखे थे और वो भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर की हिमायत में लड़ने लगी।
ये थी हमारे इस शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-8789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-8789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब फरियाद आजर के साथ एक गुफ्तगु से। आजर साहब भारत में रहते हैं, इंतहाई कमगो शायर हैं, शोहरत इनसे और ये शोहरत से दूर भागते हैं। इनकी गुफ्तगु से पहले इनका ये शेर सुनिए कि चले तो फासला तय हो न पाया लम्हों का, रुके तो पाँव से आगे निकल गईं सदियां। जनाब फरियाद आजर।
एक तरह से सही मानों में शुरुआत मेरी जामिया मिलिया से होती है, 1975-76 यानी इसी यही दौर वक्त था, वहाँ से शुरुआत हुई और मुझे बहुत खुशी है और वो अपने आप पर मुझे फख्र भी है कि मैं अच्छे शेर कहने लगा। और खास तौर से हमारे खुद शोबे में, क्योंकि नारंग साहब जैसे लोग मौजूद थे, तो नारंग साहब की खूबी मैंने ये देखी कि साहब चाहे वो शागिर्द हो चाहे कोई और हो, अगर अच्छा शेर कहीं भी हो सुनते तो उस पर जरूर डालते थे। इसके अलावा मुशायरों का जहाँ तक सिलसिला है, मुशायरों में मुझे कामयाबी नहीं मिली क्योंकि عام طور پر بڑے مشاعرے جو ہوتے ہیں آل انڈیا لیول کے یا انڈو پاک لیول کے, ان میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا, لیکن اس میں مجھے کامیابی یوں نہیں ملی کہ وہ ایک طرح سے عوامی مشاعرے ہو جاتے ہیں اور عوامی دلچسپی اس وقت مشاعروں کے معاملے میں تھوڑا بگڑ گئی ہے. اپنی شاعری کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا میں کہ عام لوگوں سے یا عام روش سے ہٹ کر میں اشعار کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نئے مفہوم نئے خیالات کو لاتا ہوں, اور جب تک میں شعر نہیں کہتا کہ جب تک میں محسوس کرتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی خاص مواد نہیں یا نیا خیال کوئی نہیں, تو شعر آتے ہیں میرے ذہن میں, تو میں نوٹ جب ہی کرتا ہوں جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اچھا شعر, اور جب ایک شعر اچھا ہو جاتا ہے تو پھر غزل بھی دھیرے 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 مکمل ہو جاتی, لیکن وہی شرط ہوتی میری اپنی کہ جب تک وہ شعر پوری غزل معیاری نہ ہو میں اس کو نوٹ نہیں کرتا کاغذ سے, وہ بھول جاتا ہوں پھر. تو اس وجہ سے ادھر کافی گیپ بھی ہو جاتا ہے. اتفاق یہ ہے اور حیرت انگیز بات ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ پانچ پانچ چھ سے سال تک ایک مصرع بھی نہیں ہوا, اور لیکن جب ہوتا ہے تو اب پہلے کی بات تو نہیں رہی کہ بھائی روزانہ ہو, لیکن اب یہ بھی ہے کہ ہاں ہفتے میں دو ہفتے میں یہ غزل ہو جاتی ہے اور اچھی ہوتی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اب تک میرے چار شعری مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں, جن میں سے ایک تو بچوں کے لیے, باقی تین غزلوں کا مجموعہ ہے. پہلا مجموعہ میرا آیا تھا خزاں میرا موسم 1996 میں, اس کے بعد کافی عرصے کے بعد آیا دوسرا مجموعہ میرا قصوں میں گزرتی زندگی, اب مجھے سن تو یاد نہیں آ رہا میرے خیال میں 2004 میں, اور پھر تیسرا مجموعہ آیا کچھ دن گلوبل گاؤں میں یہ 2009 میں, اس پر اتفاق سے اردو اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ملا. اور ایک جو بچوں کے لیے شعری مجموعہ تھا وہ اس سے پہلے آیا تھا اور وہ خود دلی گورنمنٹ نے اسے اپنی طرف سے شائع کیا تھا. تو یہ ہے میری مختصر سی کہانی شاعری کی یا ادبی کہانی.
کچھ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کی اس کا موضوع کیا تھا اور کیوں آپ نے وہ موضوع منتخب کیا؟
ہاں میری پی ایچ ڈی کا موضوع جو تھا وہ تھا اردو اور ہندی کی رومانی شاعری کا تنقیدی مطالعہ. اصل میں نارنگ صاحب نے یہ اس وقت کہا تھا کہ بھائی آپ کو جو شوق ہے آپ 8-10 موضوع لکھ کے لے آئیے. تو میں نے کافی موضوعات لکھے, ان میں ترکیب سن شاعری اردو اور ہندی کی ترکیب سن, چونکہ ہندی میں میرا کافی مطلب اچھا رہا ہے معاملہ, اس کو میں نے کام کیا اور ماشاءاللہ شمیم حنفی صاحب کے انڈر میں نے یہ مقالہ لکھا.
تو یہ جو آپ کا پی ایچ ڈی کا جو موضوع تھا اردو اور ہندی کی رومانوی شاعری, تو یہ اردو
مطالعہ
جی ہاں, تو یہ جو ہندی کا کی رومانوی شاعری ہے اور اردو کی, تو اس کا جو عہد ہے کیا وہ ایک ہی رکھا آپ نے یا مختلف رکھا؟
ہاں تقریباً ایک ہی ہے بالکل.
یہ کون سا عہد ہے؟
وہ اس زمانے میں یہ جو اختر شیرانی کا دور تھا.
جی جی جی.
اردو میں تو ظاہر ہے سب سے بڑے وہی ہیں رومانی شاعر.
بالکل.
ہاں تو اس دور میں ہندی میں بھی ایک رومانیت کا نام نہیں تھا, ان کے یہاں دو نام چلے, ایک تو چھایا وادی شاعری جو مہادیوی برما اور ایک پنت نرالا یہ لوگ تھے, اور اس کے فوراً ہی بعد چھایا وادی کے ساتھ, بلکہ یوں کہہ لیجیے ساتھ ساتھ چھندتا وادی کویتا شروع ہوئی. تو حالانکہ اردو میں تو اس کا نام ہے آزاد پسندی چھندتا وادی, تو لیکن وہ یہی رومانیت کے معنوں میں استعمال کیا گیا یہ لفظ. اور تو یہ دونوں لگ بھگ ایک ہی عہد میں شروع ہوئی اور دونوں ایک جیسی شاعری ہے, اس لیے ہم نے یہ شامل کیا. جی
تو یہ جو رومانوی شاعری کا جو تسلسل ہے جس کا موازنہ آپ نے کیا اختر شیرانی کے دور سے, تو اس کو آپ جدید دور تک لے کے آئے؟
یہ جدید دور میں مطلب میں نے تو بلکہ شروعات بھی اس کی بڑے اردو میں بیک گراؤنڈ کے طور پر, تو ہم نے کلاسیکی شاعری میں رومانی عناصر کی تلاش.
جی جی.
یہ میرا پہلا چیپٹر تھا کہ ہم نے کلاسیکی شعرا کے اندر بھی رومانی تلاش کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال اس طرح سے ہم نے جو شعرا کلاسیکیت سے لے کر کے اور مین اس کے بعد عہد جدید تک کے لوگوں میں مثلاً فیض احمد فیض, فیض لدھیانوی, حالانکہ یہ اوریجنلی ترقی پسند تھے.
بالکل.
لیکن فیض احمد فیض کو ہم اختر شیرانی کے بعد ایک بڑا رومانی شاعر مانتے ہیں, جو لہجہ جو اسلوب ان کا تھا نظموں کا واقعی تھا, میں تو سمجھتا ہوں وہ بہترین روانی شاعر. تو یہ فیض تک ہم نے, اور اس کے بعد بھی آگے بھی مخدوم ان سب کے ہم, لیکن اب وہ زبردستی کی تلاش تھی. فیض کے بعد اگر ہم اور لوگوں میں روانی عناصر کی تلاش کریں تو وہ زبردستی, یہ مل تو ہر جگہ آج بھی سب کیا مل جائے گا, خود میرے میری شاعری بھی مل جائے گا, لیکن وہ کوئی روانیت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم جب تک اس میدان میں بالکل واضح نہ ہو تو ہم اس کو رومانی یا کوئی بھی ایک نام دینا اچھا نہیں. ویسے تو بھائی غزل کا ہر شاعر رومانی ہے عشقیہ معاملوں میں, لیکن چونکہ صرف عشقی رومانی ہے, رومانیت اور بھی بہت کچھ ہے, اس وجہ سے جن کے یہاں زیادہ سے زیادہ رومانیت ملی ہم نے ان کو شامل کیا. یہ بات
حضرت صاحب ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود اپنی اس گفتگو میں کہا کہ جو مین اسٹریم ادیبوں کی ہے, جو شہرت بھی اور سب کچھ, اس میں سے آپ باہر رہے کچھ حالات کی وجہ سے, کچھ افتاد تباہ کی وجہ سے, تو ویسے ہندوستان میں اب کیا اردو کے حالات ہیں, اردو ادب کی مطلب یعنی لوگ پڑھتے ہیں یا اس کی کیا آپ کیفیت ہے یا اس کی ترویج
ہوتی ہے؟ سچائی تو بہت تلخ ہے, اردو قائم رہنے سے اردو زندہ نہیں رہ سکتی بھائی. ہم اسکولوں سے ہی تو بچے جائیں گے یونیورسٹی تک, تو ابھی تو مل جا رہے ہیں یونیورسٹیز کو ہمارے اردو کے بچے, اردو پڑھنے والے بچے. ہاں میں اسکول میں خود پڑھاتا ہوں, میرا سبجیکٹ کوئی اور ہے سوشل سائنس, لیکن میں کوشش کرتا ہوں جب بھی کوئی کلاس خالی ہو, کیونکہ میں نے کوشش کی اپنے اسکول میں اردو کی کلاسز کھلوائیں, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ چند بچے داخلہ لیتے تھے, اور اب یہ عالم ہے کہ شروع سے جیسے چھٹی کلاس میں جو بچے آتے ہیں تو کم سے کم 200 بچے, ان کم سے کم 250 بچوں کو اردو میں دلواتا ہوں کوشش کر کے باقاعدہ, اور اس کے بعد وہی بچے 10ویں تک تو اردو رکھتے ہیں, 11ویں سے سلسلہ ان کا ایک وہ چینج ہوتا ہے, تو اس میں جیسے باقاعدہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے کامرس آرٹ یا سائنس. تو آرٹ میں جو بچے ہوتے ہیں تو ان میں بھی چونکہ دوسرے بھی بہت سارے مضامین آ جاتے ہیں تو کافی بچے اردو چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ تو سچائی بھی یہ ہے کہ اساتذہ اگر پڑھانے والا کی ذاتی دلچسپی ہو تب تو بچے اردو سیکھ جاتے ہیں. اب اس بار ایک اچھا موقع ملا ہے ہمیں کہ یہاں اتفاق سے دلی یونیورسٹی میں یا جامعہ ملیہ میں یا اور دوسری یونیورسٹی میں جو دلی میں ہے, تو اس میں داخلے بڑی مشکل سے ہو رہے ہیں, کیونکہ بچوں کا جو پرسنٹیج ہے بی اے کے لیے تو 100% سے شروع کرتے ہیں داخلہ لینا, پھر تھوڑا تھوڑا کم کرتے جاتے ہیں, اور تو سرکاری اسکولوں کا یہ عالم ہے کہ ان کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا. میں بھی سرکاری اسکول میں ہوں تو رزلٹ بہت کم آتا ہے, یعنی بچے پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کا خود کا پرسنٹیج ان کی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اس میں بھی ہمارے لیے ایک پازیٹیو پہلے نکلا کہ بھائی ہم نے بچوں کو مشورہ دیا, پچھلے سال دیکھا کہ کافی بچے اردو کی وجہ سے ان کو داخلہ مل گیا. اگر غیر اردو والا 80% میں داخل ہو رہا ہے بی اے میں, تو اگر اس کے پاس اردو اگر وہ لیتا ہے تو اسے 70% بھی اگر ہے اس کا تو اس کو داخلہ مل جائے گا. تو یہ ایک طرح سے لالچ ہی ہے, اور یہ سچائی ہے کہ اس طرح سے اردو کسی طرح سے ابھی تک یونیورسٹی تک پہنچ رہی ہے, لیکن اب کیا کیا جائے. بہرحال ہمیں محبت ہے, ہم جیسے لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی.
اچھا اس میں جو اردو کے جو پھیلانے میں ہے, اور آپ نے بھی اس سے استفادہ کیا کہ ظاہر ہے کہ حالات بدلے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا عروج ہوا اور پرنٹ میڈیا کی جگہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اس سے آپ نے بھی استفادہ کیا, تو آپ کے خیال میں کیا اردو کا جو مستقبل ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ منسلک ہو جائے گا؟
نہیں, ہو جائے گا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی تو ہندوستان میں تو ابھی کافی اس معاملے میں ہندوستان کافی پیچھے ہے اردو کے معاملے میں, بلکہ یوں کہیے اردو والے پیچھے ہیں. سچی بات کہیے اردو والوں کے کا انٹرنیٹ سے بہت کم تعلق ہے, پرانے لوگ تو بالکل ہی واقف نہیں ہیں. یہ نئی نسل ہماری آ رہی ہے تو وہ جو اردو سے واقف ہے, بلکہ وہ لوگ بھی اردو سے کم بلکہ انٹرنیٹ کے دوسرے شعبوں سے زیادہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن ہاں فیس بک پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے کافی شعرا انٹرنیشنل لیول کے ہر ساری دنیا سے, مطلب جو جہاں بھی ہیں وہاں سے اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور اپنے اسی کے ذریعے اپنا کلام وہ ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بھائی اب ظاہر ہے ایک ذریعہ ایسا ہے, ہم انڈیا پاکستان کے, پاکستان میں تو بھائی پھر بھی کچھ کم رسالوں میں, انڈیا سے تقریباً رسالوں میں غزلیں میری شائع ہوئی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. اب جب سے نیٹ کا سہارا مل گیا ہے, اب میں چونکہ میں نے پہلے اس کیا تھا کہ میں بڑا کاہل یا تساہل پسند ہوں, اب وہ پوسٹ کرنے میں مجھے بڑی زحمت ہوتی ہے, اس لیے جس رسالے کے پاس نیٹ کا وہ ہے سسٹم تو میں وہیں بھیج پاتا ہوں. تو اس کے علاوہ میں نیٹ کا استعمال کرتا ہوں, جو خود یہ adab.com ہمارا جو ہے اس کے اچھے خاصے ممبر ہیں پوری دنیا میں, بہت زیادہ ممبر ہیں, تو اس کے ذریعہ بھی ہم دوسروں کی, اپنے دوست احباب جتنے بھی ہیں جو ممبر بننا بنتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ اس میں شامل ہو کر اپنا کلام, اپنے افسانے, خود ابھی یہ دلی یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تازہ ابھی پھر سے بنے ہیں پروفیسر ابن کمل صاحب, وہ بھی ہمارے ممبر ہیں ہمارے adab.com کے, ان کے افسانے اس میں آتے رہتے ہیں.
تو یہ آپ فرمائیے کہ جو آپ کی شاعری ہے اس میں غزل کا تو ذکر کیا, تو آپ دوسری اصناف جو ہیں نظم اور آزاد نظم اس میں بھی تبادلہ کی آپ نے؟
نہیں, شروع میں میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی, یا مجھے پسند نہیں ہے, سچی بات تو یہ پسند کے اوپر ہر چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے افسانے میں تبادلہ کی, پھر اس سلسلے میں بھی وہی لفظ میں استعمال کروں گا تو ساحل, اس کو چھوڑ کر کے میں نے کہا بھائی اس سے بہتر شاعری یعنی کم سے کم زحمت ہو, اگر کوئی شاعر نہیں کرتا کوئی بات نہیں دوبارہ لکھ لیں. تو اب تو اسی سے میں, مطلب پہلے آزاد اور یہ دوسری نظم پابند نظمیں میں نے کافی کہی تھی, تو ان سب رسالوں میں کافی میری پابند نظمیں شائع ہوئی, لیکن آزاد نظم مجھے بھی پسند نہیں آئی, مزاجی طور پر مجھے پسند نہیں آئی, اس لیے میں نے اس پہ بہت کم ایک حد دو ایسے کہہ لی. لیکن ہاں غزل جو ہے مجھے لطف اس میں آیا, لہذا آج تک میں غزل کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں. اس میں خوبی یہ ہے کہ آپ چھوٹی کم لفظوں میں بہت بڑی بات کہنا, یہ چونکہ اس میں ایک ہے, یعنی کوزے میں دریا شامل کر دینا, اس وجہ سے مجھے پسند. میں تو بھائی زیادہ بڑی بات کو کم سے کم لفظوں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس طرح سے میں غزل کا شاعر ہو کر رہ گیا اور آگے بھی غزل کا ہی رہوں گا.
روبرو ابھی آپ اردو کے ایک شاعر جناب فریاد آذر کا انٹرویو سن رہے تھے. ادبی مجلہ صدا رنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
لیجیے اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب کے عنوان سے ہمارا سلسلے وار پروگرام. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 191 کی تشریح کر رہے ہیں.
یہ غالب کی ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جن میں مضمون آفرینی اور دقت خیال ایک انتہا پر ہے, اور اس کا تعلق اس قافی اور ردیف سے ہے جو غالب نے اس غزل میں استعمال کیا ہے. بیابان مجھ سے, مشگاں مجھ سے, گریزاں مجھ سے. اب جب لفظ مجھ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کئی معنی جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں, میری وجہ سے یا مجھ سے الگ ہو کے. تو دیکھیے غالب کس طرح سے اس مشکل ردیف کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے, میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. With every footstep the destination keeps getting farther from me, with the same pace as mine the desert flees from me. کہتے ہیں ہر جو قدم جو میں آگے بڑھاتا ہوں تو میری منزل جو ہے مجھ سے دور ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ میری رفتار سے. اب یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں, جس رفتار سے میں چل رہا ہوں اسی رفتار سے بیاباں بھی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, تو وہ بیاباں کبھی ختم نہیں ہوتا. یا یہ کہہ سکتے ہیں میری رفتار سے کو دیکھ کے بیابان جو ہے وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے دور. یہاں معنی یہ ہے کہ ہماری اور بیابان کی رفتار جو ہے بھاگنے کی چونکہ ایک ہے, اس لیے ہم کبھی اس بیابان سے نکل نہیں پا رہے. پھر کہتے ہیں در سے عنوان تماشا بتغافل خوشتر ہے نگاہ رشتہ اے شیراز اے مژگاں مجھ سے. دا لیسن فرام دا اسپیکٹیکل آف دا ورلڈ از بیٹر ٹیکن ہیڈلیسلی. دا گیز از دا تھریڈ آف دا بائنڈنگ آف دا آئی لیشز بیکاز آف می. اب یہاں انہوں نے خاصی مشکل گفتگو شروع کر دی. پہلی بات تو صاف ہے, کہتے ہیں کہ تماشا جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, اس کا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہ کریں, اس سے متاثر نہ ہوں, اس کو بے رخی سے دیکھیں اور چھوڑ دیں. اب دوسرے مصرے میں کہتے ہیں نگاہ رشتہ, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آنکھ سے جو نگاہ نکلتی ہے, اب یہاں غالب نے یہ اکثر استعمال کیا, اس کو تارے نگاہ کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ سے آنکھ میں سے ایک تار نکلتا ہے جو پہنچتا ہے دور تک, نہ یہ کہ اس کی روشنی اندر آتی ہے, تو اس کو نگاہ رشتہ نگاہ بتایا ہے. اب وہ ایک دھاگا دیکھ لیں آپ, تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو میں دنیا کے جو تماشا دیکھتا ہوں تو وہ جو نگاہ کا دھاگا ہے وہ نکل کے میری پلکوں کو سی دیتا ہے وہ, یا ان کو بند کر دیتا ہے مجھ سے. میں میری وجہ سے, چونکہ مجھے اس بات کی تلقین ہے کہ میں کوئی سبق حاصل نہ کروں, اس لیے جو نگاہ میری آنکھوں سے نکلتی ہے وہ میری آنکھوں کو بند کر دیتی ہے. بڑی اچھی مثال ہے غالب کی مشکل خیالی کی. پھر کہتے ہیں وحشت آتش دل سے شب تنہائی میں صورت دود رہا سایہ گریزاں مجھ سے. فرام دا فیئر آف دا فائر ان مائی ہارٹ ان دا نائٹ آف لونلینس مائی شیڈو کیپٹ ایویڈنگ می لائک دا اسموک. سین ہے ظلمت کدے کا, کہتے ہیں کہ وحشت آتش دل سے, دل کی وحشت سے جو رات تنہائی کی ہے کا کیا عالم ہے, وہ عالم یہ ہے کہ میرا سایہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے منتشر ہے جس طرح سے دھواں جو ہو کسی کمرے میں پھیل گیا ہو. اب دھواں چونکہ وہ سفیدی ہوتی ہے دھوئیں میں اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے, تو وہ کچھ انہوں نے سین بتایا ہے. اور گریزاں مجھ سے, وہ مجھ سے بھی دور ہٹ رہا ہے میرا اپنا سایہ, تاکہ اسے وہ بات کا احساس نہ ہو اس ظلمت کدے کی غربت کا جو مجھے ہو رہا ہے, تو میرا سایہ بھی مجھ سے بھاگ رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ. پھر کہتے ہیں اثر آبلا سے جادائے صحرا اے جنوں صورت رشتہ گوہر ہے چراغاں مجھ سے. فرام دا افیکٹ آف بلسٹرس دا پیتھ آف دا ڈیزرٹ آف فرینزی لائک اے اسٹرنگ پرل از الومائنڈ بیکاز آف می. اثر آبلا سے میرے پیروں میں جو آبلے پڑے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جو راستہ ہے صحرا کا, پاتھ آف صحرا جو ہے جنون کا صحرا ہے وہ, اس میں ان آبلا پا پیروں کی وجہ سے جگہ جگہ موتی بکھر گئے ہیں. یہ موتی کون سے ہیں؟ یہ موتی وہ ہیں جو آبلے میں سے جو پانی نکلا ہمارے پیر سے وہ وہاں موتی بن گئے, اور اس طرح سے انہوں نے اس راستے کو چراغا کر دیا, اس صحرا کے راستے کو. اور صحرا بھی وہ صحرا جنون ہے, مطلب کہنے کا یہ کہ جنون کے صحرا میں ہماری کاوشیں جو تھیں انہوں نے اس صحرا کے راستوں کو اجاگر کر دیا. غم اس شاق نہ ہو سادگی آموز بتاں کس قدر خانہ آئینہ ہے ویراں مجھ سے. مے دا گریف آف لورس ناٹ بی اے ٹیچنگ آف سمپلسٹی ٹو آئیڈلس ٹو واٹ این ایکسٹینٹ دا میرر چیمبر از ڈیسولیٹ بیکاز آف می. مشکلات پیش ہیں. پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ عاشقوں کے غم میں ان کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں محبوب سادگی اختیار نہ کر لے. اب بعد میں ذکر کروں گا کہ اس کا دوسرے مصرے سے رشتہ کیوں بنتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کس قدر آئینہ خانہ, آئینہ خانہ جو ہے اس کو شش جہت آئینہ خانہ غالب نے اکثر استعمال کیا ہے کائنات کے لیے, یا وہ حیرت کے دے کی جگہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. کہنے کہ ہم وہاں سے جا چکے ہیں, وہ ویران ہو گیا ہے آئینہ خانہ, تو چونکہ ہم چلے گئے ہیں تو اب محبوب کو بھی شاید اس بات کی فکر نہ ہو کہ وہ ظلم ستم ہم پہ کر سکے, تو اس لیے وہ شاید سادگی اختیار کر لے اپنے مزاج میں, اس لیے کہ میں جو ہوں اس آئینہ خانے سے جا چکا ہوں. تو خود تو جا چکے ہیں لیکن غم اس بات کا ہے کہ کہیں محبوب کے غم میں یہ اضافہ نہ ہو جائے کہ وہ سادگی اختیار کر لے. تو یہ تو تھی تھوڑی سی مشکل اس شعر میں. اور آخری دوسرے جو شعر ہے اس میں زیادہ مشکلات ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں، بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جو پر ہے سائے کی طرح میرا شبستاں مجھ سے، سیلف لیسنیس مے اٹ بی دا بیڈنگ آف دا ارینجمنٹ آف ریسٹ، مائی بیڈ چیمبر از فلڈ لائک اے شیڈو ود می۔ بے خودی، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں سیلف لیسنیس، اپنے آپ کو الگ کر لینا ہر چیز سے، میں یہ وہ طبیعت ہے جو راہ بنے، بیڈنگ بنے تمہارے آرام کی۔ جب آپ دنیا سے دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، تو کہہ رہے ہیں اس سے شاید تمہیں راہ ملے آرام کی۔ پھر کہتے ہیں، کیسے پر ہے سائے کی طرح میرا شبستان مجھ سے، کہنے کے جس طرح سایہ جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جاتا ہے، اسی طرح سے میں بھی اپنے شبستان میں، اپنے کمرے میں، اس گھر میں جو ہوں میں پھیل گیا ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ میں وہاں آرام فرما رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، اس لیے کہ بے خودی جو ہے وہ میں نے اختیار کر لی ہے۔ اب آپ دیکھیے، وہ شبستاں ہے، پھر پہلے مصرعے میں کہتے ہیں بستر تمہید، تو وہ کمرہ ہے، اس میں بستر ہے، وہ بھی ایک کچھ تصور کیجیے آپ۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ لفاظی جو استعمال کی ہے اس شعر میں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا سے الگ ہو کے اب میں آرام سے ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے کس قدر مشکل الفاظ استعمال کیے۔ پھر کہتے ہیں، شوق دیدار میں گر تو مجھے گردن مارے، ہوں گے مثل گل شمع پریشاں مجھ سے، اف ان مائی آرڈر آف ویژن یو وڈ اسٹرائک تھرو مائی نیک لائک دا فلاور آف اے کینڈل مے دا گلینس اسکیرر فرام می۔ شوق دیدار میں، مجھے دیکھنے کی شوق میں، اگر تو میری گردن مار دے، مجھے قتل کر دے، تو تمہاری جو نگاہ ہے وہ اس طرح سے پھیل جائے گی، جب موم بتی پوری جل جاتی ہے تو وہ جو ایک روزٹ بنتا ہے، ایک پھول سا بنتا ہے موم کا، اس طرف اشارہ ہے کہ جب موم بتی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو وہ پھیل جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مثل گل شمع پریشاں، تو وہ بکھر جائے گی میرے قتل کا سین دیکھ کے۔ اب آپ دیکھیے اس میں مشکلات کتنی درپیش ہیں، ایک طرف تو وہ اس روزٹ یا اس گل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بنتا ہے موم بتی کے ختم ہونے پر، تو یہ خود بھی ختم ہو گئے، اس کو موازنہ کیا ہے موم بتی سے انہوں نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تمہاری نگاہ جو ہے پھیل جائے گی، اس طرح وہ موم جو ہے وہ پھیل جاتا ہے پگھل جانے کے بعد۔ بے کسی ہائے شب ہجر کی وحشت ہے، ہے سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہا مجھ سے، دا فرینزی آف ہیلپ لیسنیس آف دا نائٹ آف سپریشن الاس، مائی شیڈو از ہائیڈنگ ان دا سن آف ڈومز ڈے فرام می۔ اب یہاں انہوں نے بات کی اپنی بے بسی اور بے کسی کی، شب ہجر کا ذکر ہے کہ کہنے کہ اس کا عالم ایسا ہے، کتنا مشکل ہے وہ، کہ جو سایہ ہے میرا وہ مجھ سے، میری تکلیف دیکھ کے مجھ سے بھاگ رہا ہے، اور یہ غنیمت جان رہا ہے کہ وہ خورشید قیامت میں جا کے چھپ جائے، جہاں اور بھی ظلم اور جو گرمی ہے وہ تو وہ اس کے لیے کم ہوگی، اس تکلیف سے جو میں اس وقت، جس تکلیف سے میں اس وقت گزر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں انہوں نے جو ایگزیجریشن کیا ہے کتنا بڑا ہے، سایہ خورشید قیامت میں جا کے وہ چھپ جائے گا اگر میرا سایہ، تو وہ اس کے لیے کم تکلیف دہ ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ میرے ساتھ رہے اور میری تکلیف کو دیکھ سکے۔ پھر کہتے ہیں، گردش ساغر سد جلوائے رنگیں تجھ سے، آئی نہ داری یک دید آئے حیران مجھ سے، دا فلیگن آف 100 کلرفل ڈسپلیز از گوئنگ اراؤنڈ بیکاز آف یو، اے اسٹوپیفائڈ آئی از ہولڈنگ دا مرر بیکاز آف می۔ پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ گردش ساغر سد جلوائے رنگیں تجھ سے، تمہاری وجہ سے سارے جلوے سے پر ساغر جو ہیں دنیا میں گھوم رہے ہیں، ذکر خدا کی طرف ہے کہ اس نے جو چیزیں بنائیں وہ کس طرح سے رنگین نظارے ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں، آئینہ داری ایک دیدہ حیرام سے، اب وہ جو آئینہ داری ہے، مرر کو اور شیشے کو ہولڈ کرنا، اپنے ہاتھ میں پکڑنا، میری جو آنکھ ہے وہ اس آئینے کو اپنے ہاتھ میں لے کے حیران ہو گئی ہے، معنی یہ کہ جب میں نے دنیا کی طرف نظر ڈالی اور اس میں وہ صد ہزار رنگ دیکھے میں نے، تو میں مکمل ایک مجسم حیرانی بن گیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ، نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، ہے چراغاں خسو خاشاں کے گلستان مجھ سے، فرام اے ہاٹ گیز واٹ اے فائر ڈرپس اسد، سیٹ اے فائر از دا لیڈر آف دا گارڈن بیکاز آف می۔ تھوڑا سا آسان شعر ہے، کہتے ہیں، نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، محبوب کی نگاہ گرم ہے سے آگ ٹپکتی ہے, اور جو خس و خاشاک ہے باغ کے وہ جل چکے ہیں, اس لیے کہ وہ جو محبوب کا نظر تھی جو میری طرف توجہ ہوئی تو اس سے جو آگ ٹپکی اس سے باغ جو تھا اس میں جو خس و خاشاک تھے وہ جل اٹھے, اس طرح سے وہ جو گلستان تھا وہ روشن ہو گیا. تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس غزل کی ردیف مجھ سے شیراز آئے مشگاں مجھ سے, سایہ گریزاں مجھ سے, ویراں مجھ سے, چراغاں مجھ سے, شبستاں مجھ سے, اس میں اتنے مختلف معنی ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ایک ہی ردیف کو استعمال کر کے. اور یقیناً یہ غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جب غالب کا مزاج بہت مشکل پسند تھا اور وہ ان اشعار کی طرف توجہ رکھ کرتے تھے جو عام طور پہ لوگ اس کی پہنچ کو تو خیر بہت مشکل ہے, وہ دور تک بھی نہیں اس کو سمجھ پاتے تھے کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 191 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اور اب پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب شناور اسحاق کا کلام انہی کی آواز میں.
باد سرسر کی کرامات سے پہلے کیا تھا, یہ نہ پوچھو کہ یہاں رات سے پہلے کیا تھا. اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے, اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے جو بتاتی تھی فسادات سے پہلے کیا تھا. اے سمندر تیری آنکھیں ہیں یہاں سب سے قدیم, اے سمندر تیری آنکھیں ہیں یہاں سب سے قدیم, جزیرے پہ مکانات سے پہلے کیا تھا. اے زمین کتنی پرانی ہے یہ نیلی چادر, اے زمین کتنی پرانی ہے یہ نیلی چادر, تیرے شانوں پہ سماوات سے پہلے کیا تھا. عشق اعلان سے پہلے تھا شناور کیا چیز, حسن اظہار خیالات سے پہلے کیا تھا. ایک اور غزل آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں کہ میں چل پڑا تو یار میرے ساتھ چل پڑے, میں چل پڑا تو یار میرے ساتھ چل پڑے, برگو گلو ہزار میرے ساتھ چل پڑے. بوسے چہک رہے تھے بدن کی منڈیر پر, بوسے چہک رہے تھے بدن کی منڈیر پر, ہونٹوں کے لالا زار میرے ساتھ چل پڑے. میں گنگنا رہا تھا سفر کا قدیم گیت, میں گنگنا رہا تھا سفر کا قدیم گیت, آسود گانے غار میرے ساتھ چل پڑے. بس میں نے ایک خشت سے پوچھا تھا ماجرا, بس میں نے ایک خشت سے پوچھا تھا ماجرا, اجڑے ہوئے دیار میرے ساتھ چل پڑے. دریا الٹ کے دیکھنا مہنگا پڑا مجھے, دریا الٹ کے دیکھنا مہنگا پڑا مجھے, کچھ تہ نشیں مزار میرے ساتھ چل پڑے. ایک اور غزل پیش کروں گا کہ بدن کا کسرے سیمی غار جیسا ہو گیا ہے, بدن کا کسرے سیمی غار جیسا ہو گیا ہے, ہمارا آئینہ زنگار جیسا ہو گیا ہے. الگ کرتے رہے پھولوں کو سنگ و خشت سے ہم, الگ کرتے رہے پھولوں کو سنگ و خشت سے ہم, ہمارا لمس اب تلوار جیسا ہو گیا ہے. ہمیں کیا لینا دینا اس طرف یا اس طرف سے, ہمیں کیا وقت اگر دیوار جیسا ہو گیا ہے. اور سریلی گھنٹیوں سے داستانی دائروں تک وہ سارا سلسلہ آثار جیسا ہو گیا ہے. میرے سجدوں میں اب آداد ہیں اسما نہیں ہیں, میرے سجدوں میں اب آداد ہیں اسما نہیں ہیں, میرا داغے جبیں دینار جیسا ہو گیا ہے. میرا داغے جبیں دینار جیسا ہو گیا ہے. اور زمانے میں تیری آبادیوں کو چھوڑ دوں گا, زمانے میں تیری آبادیوں کو چھوڑ دوں گا, میرا حجرا تیرے بازار جیسا ہو گیا ہے.
بہت
زمانے میں تیری آبادیوں کو چھوڑ دوں گا, میرا حجرا تیرے بازار جیسا ہو گیا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب شناور اسحاق اپنی منتخب غزلیں پیش کر رہے تھے. اور اب آخر میں پیش ہے کرشن چندر کا ایک افسانہ, پہلا اور تیسرا. یہ افسانہ اس اعتبار سے قابل توجہ ہے کہ اس میں کرشن چندر کی ترقی پسندی کا رنگ بے حد نمایاں ہے. نصف صدی پہلے کا ہندوستان, طبقاتی کشمکش, سب کچھ ٹرین کے ایک مختصر سے ڈبے میں. اس افسانے کو سنا رہے ہیں خالد حمید.
پہلے درجے میں لوگ کفن کی طرح اجلا لباس پہنے اسپرنگ والی نشستوں پر بیٹھے گاڑی کے جھٹکوں میں موم بتیوں کی طرح ہل رہے تھے. ان بتوں کے ہاتھوں میں اخبار تھے یا چمکیلے امریکی ناول. کھڑکی کے قریب جو عورت بیٹھی تھی وہ بھی ایک آبی تصویر کی طرح ساکت تو جامد نظر آتی تھی. یہاں کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا, کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہ تھا. یہاں خاموشی تھی اور ایک طویل گہرا سناٹا, اور رمیش کو معلوم ہوا جیسے وہ کسی ہزار سال پرانے مندر میں آ نکلا ہو اور حیرت سے پتھر کے بتوں کو دیکھ رہا ہو. تیسرے درجے میں بڑی بھیڑ تھی. وہ بڑی مشکل سے اندر آ سکا اور ڈبے کے دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا. ذرا سی جگہ اسے ملی جس میں وہ ایک پاؤں فرش پر لٹکا سکا. دوسرا پاؤں لٹکانے کی جگہ نہ تھی. دوسرا پاؤں اس نے ذرا پیچھے سرکایا تو سیاہ چمکیلے بالوں والی سانولی کرسچن حسینہ نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا. مگر رمیش بھی مجبور تھا. اب اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے لے کر ران تک اس سانولی لڑکی کی ٹانگ سے چپک گئی تھی, اور اب وہ دونوں ٹانگیں گاڑی کی لے پر ڈبل اسپرنگ کی طرح حرکت کرتی تھیں. یہ محض اتفاق تھا, مگر انسانی جسم کو کیا کیا جائے. یہ بھی ایک مشین ہے, جب تک یہ مشین چلتی ہے حرکت کرتی ہے, اس سے نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ لڑکی کا چہرہ بے حد ملی ہو گیا, اور رمیش کو اس کے بالوں سے خوشبو بھی آنے لگی, اور لڑکی کے چہرے پر پسینے کی ننی ننی بوندیں پھوٹ نکلیں جیسے پھول کی پتیوں پر شبنم بکھر جاتی ہے. اس کے کان میں وہ آویزہ گاڑی کی لے پر ڈول رہا تھا. شاید اب رمیش کا دل بھی اس لے پر ڈول رہا تھا, اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس عیسائی حسینہ کو اپنی باہوں میں لپٹا لے اور اس کے چھوٹے سے اتکھلے دہن پر اپنے ہونٹ رکھ دے. وہ تو خیریت ہوئی کہ لوکل فاسٹ نہیں تھی, اگلے اسٹیشن پر رک گئی, اور یہاں پر بہت سے مسافر اتر گئے, اور دوسرے مسافروں کے ریلے اندر آنے سے پہلے اس عیسائی حسینہ نے اپنے لیے ایک سیٹ تلاش کر لی, اور اپنے پھولدار میلے سائے پر کمر سے کولے تک ہاتھ پھیرتی ہوئی ایک ادھیڑ عمر کی ماہی گیر عورت کے پاس بیٹھ گئی. رمیش نے اور پھر اس عیسائی لڑکی نے ایک لمحے کے لیے محبوب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اس کی ایک نگاہ میں کتنا ملال تھا, پھر دوسرے لمحے میں جیسے برقی روڑ ٹوٹ گئی, اور پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک صدی ایسا لمبا لمحہ آیا تھا جب وہ دونوں مکمل اجنبی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے تھے جیسے دو چاہنے والے ہی ہو سکتے ہیں. اور رمیش سوچنے لگا, یہ انسانی جسم بھی کتنی عجیب مشین ہے. جب برقی رو کٹ جاتی ہے تو جذبات کام نہیں کرتے, اور جب تک برقی رو جاری و ساری ہے ساری کائنات رقص کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اور ریلے میں دو سرکاری چپراسی داخل ہوئے, اور تین چار سادھو اور ایک بھیک مانگنے والا جو مختلف جانوروں کی بولیاں بول کر پیسے مانگ رہا تھا. یہ بھیک منگا دونوں آنکھوں سے اندھا تھا, اس کا سر گھٹا ہوا تھا, اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے, اور وہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ منہ پر رکھ کے اور کبھی بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ دونوں اپنے منہ کے قریب لے جا کے مختلف آوازیں نکالتا تھا. یہ کوا بولتا ہے, کان کان. اندھے نے کبھی کوا دیکھا ہے؟ جب اپنے سیاہ چمکیلے پروں کو پھیلا کر نیلے آسمان پر پرواز کرتا ہے اور شریر بچوں کی طرح شور مچاتا ہے. یہ پہاڑی کوا. پہاڑی کوا, تو نے پہاڑ دیکھے ہیں اندھے؟ اونچے اونچے پہاڑ جن کی سر بفلک چوٹیوں پر سفید برف ہوتی ہے, جن کے سینے سے آبشار بہتے ہیں, اور جنگل کے سبز پہرانوں میں گلہریاں اور خرگوش اور چھوٹے چھوٹے بندر اور لنگور اور خوبصورت پروں والے تیتر اپنی زندگی کی خوبصورت تصویر بناتے ہیں. پھر کبھی کبھی کسی کھڑک کے تنے سے لگا ہوا کوئی ریچھ چاروں طرف دیکھتا ہے, اور ہوا میں اپنی تھوتنی کو اونچا کر کے شہد کے چھتوں کی خوشبو سونگتا ہے. یہ ہوائی جہاز کی آواز. تو نے ایلومینیم کا وہ سفید پرندہ دیکھا ہے جو پروپیلر گھماتے ہوئے چار انجنوں کا شور مچاتے ہوئے فضا میں اڑتا ہے اور جس کے پیٹ میں انسان اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح اس گاڑی کے ڈبے میں مسافر بیٹھے ہیں. مگر ہوائی جہاز میں ایسی بھیڑ نہیں ہوتی, ایسے بھیک منگے بھی نہیں ہوتے. وہاں آرام دہ کرسیاں ہوتی ہیں اور خوبصورت پردے ہوتے ہیں اور سیم تن نازک بدن حسین عورتیں مسافروں کو رنگ رنگ کاغذوں میں لپٹے ہوئے سوندے سوندے چاکلیٹ کھلاتی ہیں. ماہی گیر عورت جو بیڑی پی رہی تھی اس نے اندھے کو ایک آنا دیا اور بولی, جاب دفان ہو جا, کسی دوسرے ڈبے میں جا کر یہ بولیاں سنا, بہت مغز چاٹ لیا تو نے. اتنا کہہ کر وہ خوب پھیل کر بیٹھ گئی. عیسائی لڑکی پھر سمٹ گئی. ماہی گیر عورت نے اپنی خالی ٹوکری جس میں مچھلیوں کی باس رچی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے خوب اچھی طرح تھپتھپائی, اسے جھاڑ پونچھ کے سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور خوب زور زور سے بیڑی پینے لگی اور کرسچن لڑکی سے کہنے لگی, مچھلی تو بڑے شوق سے کھاتی ہے اور اب یہاں ناک پر رومال رکھتی ہے, تیری یہ بٹن جیسی ناک سڑ تو نہیں جائے گی بھلا. کرسچن حسینہ نے ناک سے رومال ہٹا لیا. آس پاس کے لوگ ہنسنے لگے. ماہی گیر عورت اور زور زور سے بیڑی پینے لگی. ہنسنے اور بیڑی پینے کے درمیان اسے کھانسی آ گئی. اب وہ ہنس رہی تھی اور بیڑی کا دھواں اس کے نتنوں سے نکل رہا تھا. اس کے آنکھوں کے نیچے اور کنپٹیوں کے قریب کی جھریاں اور گہری ہو گئی تھیں اور کانوں میں سونے کا بوجھل دبگڑا کسی تلائی مچھلی کی طرح لٹک رہا تھا, جیسے مچھلی کانٹے میں پھنس کر بار بار تڑپ رہی ہو. ایک سادھو دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, کل نرگس کی نئی تصویر دیکھی رہی بولی سنیما میں, واہ واہ مزہ آ گیا. رام جانے لڑکی کیا ہے, امرت کا گھونٹ ہے. تو نے ری بولی کی تصویر دیکھی ہے؟ نہیں گرو, اپن کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے. برسوں میرے گرو کو سیٹ پھرسڑ مل کے ہاں دکشنا ملی تھی 8.5 آنے, گرو نے مجھے دیے, میں تو سرکس دیکھایا. مگر رام جانے سرکس کی چھوکریوں میں وہ دم نہیں ہے. اب کے گرو نے آنکھ کھولی, وہ سیٹ پر ہی بھنگ اور چرس کے مراقبے میں چلے گئے تھے. اب کہ انہوں نے اپنے چیلوں سے جو یہ گفتگو سنی تو انہوں نے ایک آنکھ کھولی اور شکایت کرنے والے چیلے سے کہا, کل تجھے 10 آنے دوں گا, رام پان میں سوبنا سامرت کو دیکھائیو, بالکل سیتا ماتا معلوم ہوتی ہیں, گنگا مائی کی طرح شیتل اور نرمل. چھوٹا چیلا ٹھنکنے لگا, نہیں گرو, ہم تو نرگس کی نئی تصویر دیکھیں گے, سنا ہے اس میں ایک ڈانس بہت اچھا ہے. گرو بولے, ابے جا, وہ ڈانس کیا ہوگا, یاد ہے اپنے گاؤں کی وہ مہتاری چمارن, گنگا میاں کی سوگند لے لو, اس سے اچھا کون ناچے گا. کیوں بے بھورے, یاد ہے وہ برسات کا میلہ؟ بڑا چیلا ہونٹ تر کر کے بولا, مہتاری کا جواب نہیں ہے گرو, میں سمجھتا ہوں اب کہ تم سردیوں میں دیس جاؤ تو اسے ساتھ ہی لے آؤ, بیکار میں یہاں سے ہر مہینے منی آرڈر بھیجتے ہو, یہیں ایک فلم کمپنی کھول دیں گے. کیوں بے چچا؟ چچا بڑے گرو کا پاؤں دابنے لگا. ہاں گرو, ہو جاؤ پھر. بڑے گرو مسکرائے. انہوں نے لنگوٹ کی تہ میں ہاتھ ڈال کے ایک چوننی اور 3 دونیاں نکالیں اور انہیں چھوٹے چیلے کی ہتیلی پر رکھ کر کہا, جا, تو بچہ ہے, ابھی نرگس کی فلم دیکھ. میں تو موہ مایا سب تیاگ چکا, خالی رام کا نام لیتا ہوں. بڑے گرو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گانچے کے مراقبے میں چلے گئے. چند کلرک آمنے سامنے 2 سیٹوں پر بڑے زور کی بحث کر رہے تھے. ریلوے ہڑتال نہیں ہوئی, اچھا ہوا. کمیونسٹ بہت شور مچاتے تھے, سالوں کی بتیا بیٹھ گئی, بہت اچھا ہوا. کیسے اچھا ہوا؟ ایک پارسی کلرک نے ناک میں گنگناتے ہوئے کہا. ارے ملک میں بڑا خطرہ تھا بفروان جی بھائی, تم کیا جانو, گجرات میں کال پڑا تھا, اگر ہڑتال ہو جاتی تو لوگ بھوکے مر جاتے. اب کیا گجرات میں کام ختم ہو گیا ہے, مہنگائی ختم ہو گئی ہے, بھوک ختم ہو گئی ہے، تیسرا کلرک بولا۔ دوسرا کلرک بولا، ہاں اس کو جواب دو۔ پہلا کلرک بولا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو اپنی حکومت آئے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا بولا، 2 سال ہی میں کیا کم ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، سجانو میں نے 6 مہینے سے جراب تک نہیں پہنی، بڑا لڑکا اسکول سے اٹھا لیا۔ وہ کیوں؟ فیس دگنی ہو گئی، کتابوں پر محصول لگا دیا، بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں، میں نے اسے راشنی کے محکمے میں چپڑاسی کی ملازمت دلوا دی، دیکھ لینا ایک روز ترقی کرتا کرتا وزیر اعظم بن جائے گا۔ سب کلرک ہنسنے لگے۔ پہلا کلرک کہنے لگا، مگر مجھے تو کمیونسٹوں کی ہار پر خوشی ہے، ہڑتال سے پہلے کتنا اچھلتے تھے۔ تمہارے سوشلسٹوں نے عین وقت پر دھوکہ دیا، پارسی بولا۔ مگر کوئی تو آتا، کہیں پر کچھ تو ہوتا، سب بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئے، ایک مزدور بھی نہیں اٹھا، اور یہ لوگ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ کمار مزدور اور اجٹ کسان ہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جتنا دبا کے رکھا جائے اتنا ہی یہ ٹھیک رہتے ہیں، ذرا ڈھیل دے دو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ سرکار نے ٹھیک کیا۔ ایک اور آدمی بولا، 9 مارچ کو دیکھا نہیں تھا، چپے چپے پر پولیس اور فوج کا پہرا تھا، ریل کی پٹڑی پر، اسٹیشنوں پر، کارخانوں پر، لوگ ورک شاپ میں، سنا ہے کوئی ہل نہیں سکتا تھا، حکم تھا کوئی ذرا چیں چپٹ کرے تو اسے گولی سے اڑا دو۔ ایک آدمی جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور جس کے رخسار اندر کو دھسے ہوئے تھے اور جس کے گھٹنوں پر تیل کے بڑے بڑے داغ تھے اور میل کی تہیں، اور جو بڑی بے چینی اور پریشانی سے یہ گفتگو سن رہا تھا، یکایک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس کلرک کو جو گولی سے اڑا دینے کا ذکر بڑی شیخی سے کر رہا تھا، زور سے ایک تماچا مارا۔ تماچا اس زور کا تھا کہ کلرک کا منہ دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دوسرے لوگوں نے مزدور کو پکڑ لیا۔ مزدور نے زور سے اپنی باہیں چھوڑا لیں اور کہا، اب دیکھنا سالو۔ یہ لوگ اس پر پل پڑے۔ ایک کونے میں 4 مارواڑی تاش کھیل رہے تھے، انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کیا، پکڑو پکڑو اسے، یہ کمیونسٹ ہے، مارو مارو اسے، جان سے مار دو، پولیس کے حوالے کر دو۔ مزدور لڑ رہا تھا لیکن وہ اکیلا تھا اور وہ بہت سارے تھے، پھر بھی 4 آدمیوں کو خاطر میں لاتا تھا۔ اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے کلرک کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر ماہی گیر عورت بیڑی کا دھواں نکالتی ہوئی اٹھی اور اس نے مچھلی والی ٹوکری لوگوں کے سر پر دے ماری اور چیخنے چلانے اور گھونسے مارنے لگی۔ ایک گھونسا غلطی سے رمیش کو بھی لگا اور اسے معلوم ہوا کہ مچھلی بیچنے والی عورت کا گھونسا کتنا تگڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک عورت آ گئی، اس نے بھی بڑے اچھے اور رنگین کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مزدور کی حمایت میں لڑنے لگی۔ ایک سادھو کا منڈل ایک مارواڑی کے سر پر اوندھا ہو گیا اور اس میں دال، چینی، چاول، سنگترے کی قاشیں، چمبیلی کے پھول، بینگن کی بھاجی اور پھسی ہوئی سرخ مرچیں چاروں طرف پھیل گئیں اور لوگ کھانسنے لگے اور مارواڑی چلانے لگا اور کسی نے ان کی تاش اٹھا کر باہر پھینک دی، کسی نے پگڑی اچھال دی اور 2 مارواڑی رونے لگے اور چلانے لگے، کمیونسٹ آ گئے، زنجیر کھینچو، ہڑتالی آ گئے، ہڑتالی آ گئے۔ یک یک گاڑی کھڑی ہو گئی اور پھر پولیس آ گئی۔ جب مجمع ذرا چھٹا تو معلوم ہوا کہ میلے میلے کپڑوں والا مزدور غائب ہے اور ماہی گیر عورت کا ٹوکرا ٹوٹ گیا ہے اور نوجوان عورت کا رنگین لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے والے نوجوان کا منہ نچا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے، لیکن ماہی گیر عورت کا زیادہ نقصان ہوا۔ ہاں، وہ ان لوگوں کی گد دیکھ کر ہنس رہی تھی جنہوں نے مزدور کو پکڑنا چاہا تھا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ مارواڑی ہاتھ بڑھا بڑھا کر گرجنے لگے، یہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہی تھی، اور یہ آدمی، یہ عورت، یہ جوان، یہ بابو، اور وہ کمبخت ہڑتال کرانے والا کمیونسٹ تھا، اس کو انہوں نے بھگا دیا۔ ماہی گیر عورت نے چلانے والے مارواڑی کی طرف نے ٹوکری زور سے پھینکی جو ٹھیک اس مارواڑی کے گلے میں آویزاں ہو گئی۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ماہی گیر عورت بولی، تو لڑائی میں کیا حصہ لے گا، تو نہ مرد ہے نہ عورت، تو دلال ہے دلال، دونوں طرف سے کمیشن کھاتا ہے، تیرے جیسا مارواڑی ہمارے دار سوا میں بھی تھا. وہ ہماری مچھلیوں کو اپنے ٹرکوں میں بھر کر شہر لے جاتا تھا اور سارا پیسہ خود ہڑپ کر جاتا تھا. اب ہم سارے گاؤں کے ماہی گیروں نے مل کر اپنا ٹرک لے لیا ہے. خود مچھلی سمندر سے نکالتے ہیں, اپنے ٹرک میں لے جا کے شہر میں بیچتے ہیں. پہلے میرے کان میں ایک چاندی کی بالی نہیں تھی, اب دیکھ یہ سونے کا بگڑا. تیری چپڑی بچڑی بیوی کے پاس بھی ایسا نہ ہوگا. پولیس والے اس سے پوچھنے لگے, کون تھا وہ؟ وہ بولی, وہ میرا بیٹا تھا. ہاں وہ میرا بیٹا تھا, وہ جہازی تھا نا دار سوار میں. جب جہازیوں کی ہڑتال ہوئی تو اس نے اکیلے 5 گوروں سے لڑائی کی. تم نہیں جانتے ہو اور اخباروں میں بھی یہ کسی کو معلوم نہیں, مگر وہ میرا بیٹا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے 5 گوروں سے لڑتے دیکھا. اور آج جو آدمی یہاں سے بھاگا وہ بھی میرا بیٹا تھا, کیونکہ وہ بھی اس طرح کی ہڑتال چاہتا تھا جس کے لیے میرا بیٹا مارا گیا. اس لیے میں نے اسے بچا لیا. اب تمہارا جہاں جی چاہے لے چلو. پولیس والوں نے اسے گاڑی سے نیچے اتار لیا. گاڑی چلتے چلتے رمیش نے دیکھا کہ وہ عورت پولیس والوں سے ماچس مانگ رہی ہے. ماچس لے کر اس نے اپنی بیڑی سلگائی اور ماچس کی روشنی اس کی گہری آنکھوں میں چمک اٹھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے اور کنپٹیوں کے ارد گرد جھریاں گہری ہو گئیں اور تلائی بگڑا اس کے کانوں میں بار بار غصے سے ہلنے لگا. پھر گاڑی آگے نکل گئی. رمیش ایک سیٹ پر بیٹھ گیا. اس کے قریب ہی وہ نوجوان جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نوجوان کے قریب بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگین لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا. وہ نوجوان رمیش کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا, وہ بچ گیا, اب ہاتھ نہیں آئے گا. اس نے سر ہلا دیا, میں جانتا ہوں, مگر وہ بھی میری طرح کوئی مزدور دکھائی دیتا تھا. رمیش نے پوچھا, تم مزدور ہو مگر تمہارے کپڑے تو؟ اس نے جواب دیا, ہاں ہمارا آج ہی بیاہ ہوا ہے. یہ بیاہ کے کپڑے تھے, میرے بھی اور اس کے بھی. اور اس نے اپنے بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. بڑی مشکل سے یہ کپڑے سلائے تھے. خیر کوئی بات نہیں, اپنا ساتھی تو بچ گیا. وہ اپنی نوجوان بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرایا. اس کی بیوی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے امرود کو اس نے دانتوں سے کاٹا اور لجائی ہوئی دلیری سے اس جھوٹے امرود کو اپنے خاوند کے ہونٹوں پر رکھ دیا. نوجوان مزدور امرود کھانے لگا اور اس کے مضبوط ہاتھ نے بیوی کو اپنے شانے سے لگا لیا. رمیش آہستہ سے وہاں سے اٹھ گیا. دوسری طرف ڈبے کے قریب مارواڑی اپنی پگڑیاں اچکنے اور دھوتیاں درست کر رہے تھے. ایک مارواڑی نے اپنی جیب سے تاش نکالتے ہوئے کہا, کیا ہوا, مچھلی والی نے تاش باہر پھینک دیے؟ ہمارے پاس دوسرے تاش ہیں. رمیش نے مارواڑیوں کے اوپر جھک کر کہا, تمہارے پاس صرف ایک تاش ہے لیکن مچھلی والی کے پاس سارا سمندر ہے اور اس کی ساری مچھلیاں ہیں, تم اسے جیت نہیں سکتے. لوگ کفن کی طرح اجلا لباس پہنے اسپرنگ والی نشستوں پر بیٹھے گاڑی کے لے پر مومی بتوں کی طرح ہل رہے تھے. ان بتوں کے ہاتھوں میں اخبار تھے اور چمکیلے امریکی ناول لیے کھڑکی کے قریب جو عورت بیٹھی تھی وہ ایک بے جان آبی تصویر کی طرح ساکت و جامن نظر آتی تھی. یہاں کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا, کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہ تھا. یہاں خاموشی تھی اور ایک طویل گہرا سناٹا. اور رمیش کو معلوم ہوا جیسے وہ کئی ہزار سال پرانے مندر میں آ نکلا ہو اور حیرت سے پتھر کے بتوں کو دیکھ رہا ہو.
پہلا اور تیسرا کرشن چندر کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں اسد نذیر.